بسم الله الرحمن الرحيم درود پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعذر الجود والكرم من بين العلم والحلم والحكم وعلى اصحابه وبارك وسلم دائما ابدا. یہ ہمارا ریاض الصالحین کا درس چل رہا ہے اور یہ ذکر الہی کی فضیلت کے باب میں انشاءاللہ یہ ہمارا دوسری نشست ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر الہی کی توفیق عطا فرمائے کہ علماء کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید یہ دعا مروی ہے اور علماء کرام اس کے لیے بھی خاص طور پہ تعلیم دیتے ہیں کہ انسان یہ دعا کرتا رہے اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کہ یا رب تو ہماری ہی مدد فرما, تو ہی ہماری مدد فرما. کس چیز پہ؟ اللہم اعنا ہماری مدد فرما علی ذکرک کہ ہم تیرا ذکر کریں, تو ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا ذکر کرتے رہے. علی ذکرک و شکرک اور ہم تیرا شکر بجا لاتے رہے. وحسن عبادتک اور ہم تیری عبادت احسن طریقے سے کر سکے. تو تو ہی ہمیں توفیق دے, تو ہی ہماری اس میں مدد فرما. تو پہلی نشست میں الحمدللہ ہم نے فضیلت ذکر الہی کے بارے میں کچھ سیکھا اور کچھ سیگے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے اللہ کی حمد اللہ کی شکر کے بارے میں, وہ ہم نے پڑھا کہ اس کا کیا فائدہ ہے, کیا اس کی فضیلت ہے. اسی کو انشاءاللہ آج کوشش کریں گے پورا کرنے کے لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث پاک ہے, اس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن بصر ہے اور یہ حدیث حسن ہے اور یہ حدیث ترمذی شریف میں لکھی ہوئی ہے. ارشاد ہوتا ہے وعن عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبت به قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. رواہ ترمذی. اس کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک اسلام کے بہت سے احکام مجھ پر لازم ہیں, آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جسے میں لازم کر لوں. تو آپ یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تیری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے. وہ اندازہ فرمائیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو, صحابی کا مرتبہ کتنا اونچا ہے, صحابی کے مرتبے کے کوئی پہنچ نہیں سکتا, کوئی پہنچ نہیں سکتا. اور صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ پر اسلام کی بہت ساری چیزیں مجھے بتائی گئی ہیں اور بہت ساری چیزیں لازم کر دی گئی ہیں, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, تلاوت قرآن ہے, حج ہے وغیرہ, زکوٰۃ دینا, ان سب چیزوں کو لازم کر دیا گیا ہے, تو یہ تو میں کروں گا, اس میں سے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جس کو میں ہمیشہ پکڑ کے رکھوں, لازم کر لوں اپنے اوپر جو فرض ہے اس کے علاوہ. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ذکر الہی ایسا کرو کہ تمہاری زبان کبھی بھی اس سے خشک نہ ہو, ہمیشہ اس سے تر رہے, ہمیشہ تمہاری زبان اس سے تر رہے. کہ الفاظ کتنے خوبصورت ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تیری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے. یعنی زبان آپ جیسے بات کرتے ہیں تو زبان میں لعاب دہن گھومتا ہے, ہے نا؟ کیوں گھومتا ہے؟ اس لیے کہ آپ زبان کو حرکت دے رہے ہو. جب تک آپ کی زبان میں حرکت ہوتی ہے اس وقت تک جو ہے زبان تر رہتی ہے, اور جیسے ہی آپ زبان سے بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں, حرکت دینا بند کر دیتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ زبان سوکھ گئی ہے, ہے نا, ہوا لگ کر کے زبان سوکھ گئی ہے. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان کو سوکھنے ہی مت دو, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کی وجہ سے تر رکھو. کہ وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ تعالی وسلم قال من قال سبحان اللہ وبحمده غرست له نخلۃ فی الجنہ. کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگایا گیا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگایا گیا۔ اب اندازہ فرمائیے کہ دنیا میں اگر کوئی انسان درخت لگا دے اس کو امید ہوتی ہے کہ میں نے آج یہ درخت لگایا ہے، کچھ دنوں بعد یہ بڑا ہوگا، اس کے بعد اس میں پھل لگیں گے، اس میں جو ہے وہ پھل جو ہے میں کھاؤں گا، ہے نا؟ اور وہ پھل جو اسے لگایا، درخت جو اسے لگایا، اس کو امید ہوتی ہے کہ کچھ سالوں بعد اس کو فائدہ ملے گا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ فائدہ اٹھانے کے لیے زندہ رہے گا بھی یا نہیں رہے گا، آیا کہ وہ کھجور کھا بھی سکے گا یا نہیں کھا سکے گا، آیا وہ اس کی محنت کا اس کو پھل دنیا میں ملے گا یا نہیں ملے گا، کتنی محنت لگتی ہے نا، بیج لانا پڑتا ہے، کھڈا کھودنا پڑتا ہے، مٹی کے اندر جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے، محنت سے اس کے اندر بیج ڈالنا پڑتا ہے، ہموار کر کے پانی ڈالنا پڑتا ہے، کتنے برسوں بعد اس کو اس میں سے پھل نصیب ہوتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا کتنا خوبصورت ارشاد ہے کہ جس نے بھی ایک مرتبہ پڑھ لیا سبحان اللہ و بحمدہ تو یہ اس نے پڑھ تو دیا، فرشتے اس کے لیے جنت میں جو ہے کھجور کا درخت لگا دے گا، اور لگا دیا گیا، اور ایسا کھجور کا درخت لگا دیا گیا کہ جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کو وہ تیار ملے گا، اس کو وہ تیار ملے گا، اور ایسا تیار ملے گا کہ اس کا پھل کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، اس کا پھل کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو ایک مرتبہ بولنے پر ایک درخت، زیادہ مرتبہ بولے تو اتنی زیادہ درخت، اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ایسا درخت کہ جس کا پھل آپ ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت یہاں پہ نقل فرمائے، قال اللہ تعالی ان فی خلف السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم۔ یہ قرآن پاک کی مشہور آیت کریمہ ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ عقل مند جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹنے کی حالت میں اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں۔ اب انسان غور کرے کہ یہ ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی شان خلاقی کو بیان فرما کر کے یہ بتایا کہ جو کچھ میں نے تخلیق کیا ہے نا، جو کچھ میں نے تخلیق کیا ہے اور جو کچھ نشانیاں میں نے آسمان اور زمین میں رکھی ہیں، عقل مند لوگ اس کو دیکھ کر کے مجھے یاد کرتے ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر کے مجھے یاد کرتے ہیں۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش، کہ صرف یہ غور کرنا، صرف اتنا غور کرنا کہ ان سب کو کس نے بنایا، کیسے بنایا، اس سب کو غور کرنا بھی یہ اللہ کا ذکر ہے، ان سب کے بارے میں غور کرنا بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان سوچتا ہے کہ اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا آسمان، اس میں کروڑوں اربوں جو ہے وہ ستارے، اور اتنی بڑی کہکشاں، اور یہ اتنی بڑی دنیا، اس میں بے شمار قسم کی مخلوقات، اور کیا کیا نہیں ہے، یہ سب خود سے تو پیدا نہیں ہوا، یہ سب تو خود سے پیدا نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان سب کی پیدائش میں، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور فکر کرتا ہے انسان، کون سا انسان؟ عقل مند انسان، وہ غور و فکر کرتا ہے کہ کیسے یہ سب بن گیا، کسی نے بنایا ہے، اور بنانے والا اللہ رب العزت ہے، بنانے والا اللہ رب العزت ہے، تو ان کی پیدائش میں غور و فکر کرتا ہے، کون؟ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدلنے میں، کس میں؟ رات اور دن کے بدلنے میں، تو غور کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ابھی رات تھی، اندھیرا تھا، اب صبح ہو گئی، اجالا ہو گیا، تو یہ سب کون کرتا ہے؟ اتنی بڑی زمین ہم دیکھتے نا، کہ اتنی بڑی زمین، ابھی صبح ہے یہاں پر، کسی جگہ پر رات ہے، پھر تھوڑی دیر بعد یہاں پر دوپہر ہو جاتی ہے, وہاں پر صبح ہونے والی ہوتی ہے, یہاں شام ہو جاتی ہے, وہاں صبح ہو جاتی ہے. تو روزانہ دنیا کے ہر کونے میں صبح بھی ہو رہی ہے, رات بھی ہو رہی ہے, اجالا ہو رہا ہے, اندھیرا ہو رہا ہے, روشنی ہو رہی ہے. یہ دن رات میں 24 گھنٹے میں یہ اختلاف ہوتا جاتا ہے, چینج آتی ہی رہتی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون ہے, کون ہے جو ان سب چیزوں کو کروا رہا ہے؟ اب سائنسدان کہتے ہیں کہ دنیا گھومتی ہے, دنیا گھومتی ہے, اور سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ سورج بھی اپنی چال چل رہا ہے, سورج اپنی چال چل رہا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز کہیں پر رکھی ہوئی ہے تو کیا وہ خود سے چلنا شروع کر دیتی ہے؟ ہم جانتے ہیں دنیا مردہ ہے, ہے نا, آسمان مردہ ہے, زمین مردہ ہے, پتھر مردہ ہے, سورج مردہ ہے, اس میں کوئی جان نہیں ہے جس طرح ہمارا جان ہوتی ہے. تو وہ خود سے کیسے چل رہے ہیں؟ وہ خود سے نہیں چل رہے, ان کو کسی نے چلایا ہے, ان کے اندر یہ حرکت دی ہے, ان کو ایک حکم دیا ہے کہ تجھے گھومنا ہے, تجھے یوں چلنا ہے. ان کے چلنے کی وجہ سے, ان کی چال کی وجہ سے صبح ہوتی ہے, دوپہر ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, رات ہوتی ہے, دوبارہ صبح ہوتی ہے, اور یہ لاکھوں سالوں سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا. قیامت تک چلتا رہے گا تو یہ کیسے چلتا رہے گا؟ ان کو کس نے یہ حکم دیا اس طرح چلنے کے لیے؟ بے شک وہ ہے وہی جو خلاق عظیم ہے, اسی نے ان سب کو پیدا بھی فرمایا, اور اسی نے اپنے مشیت سے ان کو ایک پروگرام دے دیا کہ تمہیں اس طرح گھومنا ہے, اس طرح چلنا ہے. اس طرح جب ہوگا تو انسان صرف غور کر کے دیکھتا ہے کہ ہاں کوئی ہے جس نے یہ سب حکم دیا ہے, وہ حکم دینے والا اللہ رب العزت ہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے, عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے. کس چیز میں؟ کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے, اور صبح اور شام اور رات ہونے میں, چینج ہونے میں, اختلاف ہونے میں, ان چیزوں میں بھی عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. تو وہ عقل مند کیا کرتے ہیں؟ وہ ان چیز نشانی کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ایسا اچھا ہے. نہیں, وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور کیسے یاد کرتے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں کیا خوبصورت تعریف فرماتا ہے کہ وہ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹنے کی حالت میں اللہ تعالی کا ذکر کیا کرتے ہیں. اٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, رات میں سوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کروٹ بدلتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. حتیٰ کہ قرآن پاک میں دوسری آیت آئی کہ انسان جب دیکھتا ہے زمین و آسمان کو, اتنی بڑی کہکشاں کو, عقل مند انسان, اولو الالباب, اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا. اولو الالباب مطلب عقل رکھنے والے لوگ. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ ما خلقت ھذا باطلا, کہ یا اللہ تو نے ان سب چیزوں کو بیکار میں نہیں بنایا ہے. ما خلقت ھذا باطلا سبحانک, بے شک تجھے پاکی ہے, ہر عیب سے تو پاک ہے. فقنا عذاب النار, تو یا رب تو ہمیں جہنم کے عذاب سے تو بخشش عطا فرما, ہمیں تو جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ عقل مند لوگوں کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں بنائی ہیں, اس کے باوجود انسان اللہ پہ ایمان نہ لائے اور اللہ کو یاد نہ کرے, یہ تو کتنی بڑی حماقت ہو جائے گی, کتنی بڑی حماقت ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار, اس سے پہلے عرض کرتے ما خلقت ھذا باطلا, بے شک اے رب تو نے یہ سب چیزیں بیکار میں پیدا نہیں فرمائی. علامہ صاحب ایک حدیث پاک یہ نقل فرماتے ہیں, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی, رواہ المسلم. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. سیدہ عائشہ سے فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالی کا ذکر کیا کرتے تھے, ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتے تھے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رتبے میں, آپ کی شان میں, آپ کے مرتبے میں کسی کو کوئی شک ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی بنایا, جتنا کچھ بھی بنایا, ان سب کا سردار, ان سب سے سید حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ جنت کے بھی مالک ہیں, جنت میں بھی سب کے سردار ہیں, اللہ رب العزت سے سب سے قریب آپ ہی ہیں, کہ آپ نبیوں کے بھی سردار ہیں, جنت کے بھی مالک ہے, جنت میں سب سے اونچا مقام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, حتیٰ کہ جنت کا دروازہ بھی حضور ہی کھولیں گے. میں پوچھتا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب سب کچھ پتا ہے کہ اس مقام پہ مجھے پہنچنا ہے, اللہ رب العزت نے میرے لیے ہی رکھا ہے, اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح دوپہر شام, سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کوئی لمحہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں گزارتے تھے, ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے. اور ہمارے جیسے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, حشر میں ہمارا کیا انجام ہوگا, ہمارے گناہ بخشے جائیں گے یا نہیں بخشے جائیں گے, ہمارے گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے. اپنے شیخ سے محبت ہے تو شیخ کے حالات کو دیکھ کر کے ان کی روش پہ چلو تو صحیح, اور اگر سچی محبت اللہ کے رسول سے ہے تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پہ عمل کرو تو صحیح, کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے, صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور یہاں پر ایک اور آیت کریمہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی, یہ سورہ کہف کی آیت ہے, قال اللہ تعالی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. یہ سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور اپنے آپ کو ان سے مانوس رکھو, یعنی اپنے آپ کو ان سے مانوس رکھو جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی رضا چاہتے ہوئے, اور تمہاری نظر انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑے. پھر سے عرض کرتا ہوں, اور اپنے آپ کو ان سے مانوس رکھو جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی رضا چاہتے ہوئے, اور تمہاری نظر انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑے. یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے. اور کن لوگوں سے ارشاد فرما رہا ہے؟ مومنوں سے ارشاد فرما رہا ہے. واصبر نفسک, اپنے آپ کو, اپنے نفس کو, اپنی جان کو صبر کے ساتھ ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو, ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صرف اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے سب صبح اور شام رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو. جو لوگ صبح اور شام اپنے رب کو یاد کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو. اور وہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اور آگے کتنی خوبصورت بات, اور تمہاری نگاہیں جو ہے کسی اور چیز پر نہ پڑے, کسی اور لوگوں پر نہ پڑے, انہی اللہ والوں کو ہی دیکھتے رہو, انہی اللہ والوں کو ہی دیکھتے رہو. کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ دیکھو صاف ارشاد ہو رہا ہے, تمہاری نظر انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑے. یہ آیت کریمہ سورہ کہف میں ہے, حتیٰ کہ آگے ارشاد ہوا کہ تم لوگ ایسے بھی ہو کہ جو دنیا کو دیکھتے ہو, جو دنیا کو ڈھونڈتے رہتے ہو, تو تم ایسے لوگوں کی طرف نہ جانا کہ جو دنیا کماتے کماتے اللہ کو بھول گئے, جو دنیا کماتے کماتے اللہ رب العزت کو بھول گئے ہیں, ان کی طرف تمہاری نگاہیں نہیں جانی چاہیے, ان کی طرف تمہاری نگاہیں ہرگز نہیں جانی چاہیے. تو اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت چاہتا یہ ہے کہ اے مومنوں, تم بھی ذکر الہی میں مشغول رہو اور اپنی نگاہیں, بلکہ اپنی جان کو بھی ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھو کہ جو لوگ اللہ رب العزت کا ذکر صبح و شام کیا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اور تمہاری نگاہیں ان سے دور نہیں ہونی چاہیے. یعنی اللہ والوں کی زیارت کے لیے اپنے آپ کو جو ہے تیار رکھو. اللہ والوں کی زیارت تمہارے دلوں میں, اس کی محبت آپ کے دلوں میں ہونی چاہیے. دنیا والوں کی محبت اور دنیا والوں سے ملنے جلنے کی محبت آپ کے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے, اللہ والوں سے ملنے کی محبت ہونی چاہیے. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ تعالی کے کچھ فرشتے راستوں میں گھومتے پھرتے اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں, جب کچھ لوگ جب کچھ لوگوں کو اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو پکارتے ہیں، آؤ اپنی حاجت کی طرف، پھر انہیں آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ یعنی اللہ رب العزت ان سے زیادہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے کیا کہتے ہیں، میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تیری پاکیزگی، بڑائی، حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، یعنی میری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، میری بزرگی بیان کرتے ہیں، میری حمد و ثنا کرتے ہیں، تو کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، لیکن ایک گواہی پیدا فرما رہا ہے، وہ گواہی فرشتوں کے سامنے پیدا ہو رہی ہے، حجت بن رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہ اس طرح میری تعریف کرتے ہیں، میری تمجید کرتے ہیں، میری بزرگی بیان کرتے ہیں؟ فرشتے، نہیں، قسم بخدا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم، خدا کے سامنے کہتے ہیں یا رب تیری قسم، تجھے انہوں نے نہیں دیکھا تجھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہو، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہو۔ تو فرشتے عرض کریں گے، کرتے ہیں، اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری عبادت، تمجید اور تسبیح میں اضافہ کریں۔ اگر وہ یا رب اگر تجھے حقیقی طور پہ دیکھ لیں تو پھر جتنی بھی تسبیح اور عبادت ابھی کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت شرف فرماتا ہے وہ کیا مانگتے ہیں، اللہ جانتا ہے، فرماتا ہے وہ کیا مانگتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں، وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے، کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات ہوگی، کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے، کہتے ہیں نہیں یا رب، قسم بخدا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ یعنی جنت کو دیکھ لیں تو اس کے لیے ان کی حرص، طلب اور رغبت بڑھ جائے گی۔ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو اس کی طلب، حرص اور رغبت جنت کی طرف ان کی بڑھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، قسم بخدا انہوں نے اسے نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہو؟ فرشتے، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس سے تیزی کے ساتھ بھاگیں گے، اسے اس سے دور بھاگیں گے اور خود خوف زدہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب پہلے سے جانتا ہے، ہر چیز کو گواہی ہے اس کے پاس، ہر چیز جانتا ہے۔ فرشتوں کو گواہ بنا کر کے اور فرشتوں سے سوال و جواب کر کے اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ تحقیق کہ بے شک میں نے ان سب کو بخش دیا ہے جو اس ذکر کی محفل میں آئے تھے، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے فرمایا کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے ان میں فلاں شخص اس جماعت کا فرد نہیں تھا، جو اس جماعت کو تو نے معاف کر دیا، ان میں سے جو بیٹھا ہوا تھا ایک، وہ اصل میں اس جماعت کا وہ آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ کسی کام سے آیا تھا، بلکہ وہ کسی کام سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ ایسا گروہ ہے جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا، جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے وہ بھی خوش نصیب ہو جاتا ہے، بد نصیب نہیں رہتا۔ اب اس میں چند باتیں ہیں جو وضاحت طلب ہیں، میرا خیال ہے سمجھ میں تو سب کو آ گئی، لیکن اس میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اندازہ فرمائیے کہ فرشتے آ کر کے، اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ کہ فرشتے کچھ ایسے پیدا فرمائے ہیں، ان کا نام ہے سیاحین، وہ سیاحی کرتے ہیں، سیاح کہتے ہیں ٹورسٹ کو جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں, اور وہ کیا تلاش کرتے ہیں, مطلب ان کی ایک طلب ہے, وہ ایک چیز کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. وہ کیا ڈھونڈتے رہتے ہیں؟ ذکر کی محفل کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. ایسے فرشتے پیدا فرمائے, تو اس سے اندازہ فرمائے کہ ذکر کی محفل کی کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا فرمائے کہ ڈھونڈو کہ کہاں کہاں میرا ذکر ہو رہا ہے. ہاں, فرشتوں کو پیدا فرمائے, اور ایسی بے شمار فرشتے ہوتے ہیں, بڑی بڑی جماعت ہے فرشتوں کی جو تلاش کرتی رہتی. جب مل جاتا ہے ان کو کوئی ایسا ذکر کی محفل, تو ایک کو ملتا ہے, محفل مل جاتی ہے, تو دوسروں کو بتاتا ہے کہ آؤ آؤ ہمارا مقصد مل گیا. ہاں, آؤ آؤ ہمارا مقصد مل گیا. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ دنیا سے لے کر کے پہلے آسمان تک ان کو ڈھانپ دیتے ہیں, مطلب فرشتوں کی جماعت اس محفل سے لے کر کے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے بھر جاتے ہیں, اس محفل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کس طرح اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. پھر اللہ رب العزت کا جو ان کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے, اس میں ایک بات پتا چلی کہ اللہ رب العزت کو پتا تو سب ہے, ہے نا, ہمارا ایمان ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی بنانے کے لیے ان سے سوال و جواب کرتا ہے, اور پھر ان کو گواہ بناتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. لیکن اس میں کیا بات ہے, کہتا ہے کہ پہلے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. جہنم دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. اس کے باوجود میری تمجید کرتے ہیں, میرے کو سبحان بولتے ہیں, میرا شکر ادا کرتے ہیں, میری حمد کرتے ہیں, اور یقین رکھتے ہیں کہ جنت ہے تو جنت طلب کرتے ہیں, اور یقین رکھتے ہیں کہ جہنم ہے اس لیے جہنم سے آزادی مانگتے ہیں, تو ان کا ایمان کتنا خوبصورت ہے, ہے نا. غیب پر ایمان لائے, کس چیز پر؟ غیب پر ایمان لائے, بن دیکھے ایمان لائے. نہ اللہ کو دیکھا, نہ اس کے رسول کو. آج کے زمانے میں کس نے دیکھا ہے؟ نہیں نظر آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, چلتے پھرتے نظر نہیں آتے. جہنم پر بھی ایمان لائے کہ جہنم ہے, سزا کی جگہ, اسے بچنا ہے. جنت کو نہیں دیکھا, اس پر بھی ایمان لائے کہ ہاں اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا. تو بن دیکھے ایمان لانے کی فضیلت یہ ہے, اور اتنا پکا ایمان ہے کہ بن دیکھے ایمان لا کر کے اس کا ذکر کرتے ہیں, اس کی سبحان تسبیح بولتے ہیں, اس کی تمجید بولتے ہیں, اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں, کس کی؟ اللہ رب العزت کی. اور ایمان لاتے ہوئے کہتے ہیں, بغیر دیکھے ایمان لاتے ہوئے کہتے ہیں, یا رب دیکھا نہیں ہے لیکن یقین ہے کہ تو نے جنت بنایا ہے, ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں. دیکھا نہیں ہے لیکن یقین ہے کہ تو نے جہنم بنایا ہے, ہم تجھ سے جہنم سے پناہ چاہتے ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتے جب دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اتنا سخی ہے, اتنا جواد ہے, اتنا کریم ہے, تو ایک آدمی کے بارے میں عرض کرتے ہیں فرشتے, یہ نہیں کہتے کہ اس کو معاف نہ کر, یہ کہتے ہیں کہ جن کو تمہیں معاف کیا ہے ان میں سے ایک کی دراصل جو ہے ذکر کی محفل میں جانے کی نیت نہیں تھی, وہ کسی اور کام سے آیا تھا, وہ کسی اور کام سے, کسی حاجت سے آیا تھا, لیکن جب دیکھا کہ ذکر کی محفل ہو رہی ہے تو وہ بیٹھ گیا. وہ بیٹھ گیا تو اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت ارشاد ہوتا ہے یہاں پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ گروہ ذکر الہی کرنے والا اتنا خوش نصیب گروہ ہے کہ ان کے ساتھ جو وابستہ ہو جائے, ان کے ساتھ جو بیٹھ جائے, وہ بھی خوش نصیب ہو جاتا ہے, وہ بھی خوش نصیب ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ کسی اور کام سے آیا, وہ کسی اور کام سے آیا تھا. درشی پڑھ لیجیے. اللہ وسلم وسلم سیدنا محمد معدن الجود الکرم ممل علم والحلم والحکم وعلی وصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. یہ حدیث پاک کئی طرق سے آئی ہے, کئی طریقے سے آئی ہے. ایک اور حدیث میں آخری جو الفاظ وہ پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا ہے, فیقول ولہ غفرت ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم, کہ اللہ رب العزت جب فرشتوں کی بات سنتا ہے تو کیا ارشاد فرماتا ہے, میں نے اسے بھی بخش دیا ان کے سبب ان کا ہم مجلس بھی محروم نہیں رہتا. ان کے سبب وسیلہ ثابت ہوا کہ جو نیک لوگ ہیں, اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں, ذکر الہی کی محفل سجاتے ہیں, ان لوگوں کے وسیلے سے, ان کے سبب سے اس کو بھی بخش دیا, ان کے سبب سے وہ بھی محروم نہیں رہتا. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ علی حلقۃ فی المسجد فقال ما اجلسکم؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ. قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک؟ قالوا ما اجلسنا الا ذاک. قال اما انی لم استحلفکم تهمت لكم وما كان احد بمنزلتي من رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم اقل عنه حديثا مني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقه من اصحابه فقال ما اجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا قال الله ما اجلسكم الا ذاك قالوا الله ما اجلسنا الا ذاك قال اما اني لم استحلفكم تهمه لكم ولكنه اتاني جبريل فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكه رواه مسلم. کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں ایک مجلس کے پاس تشریف لائے, یعنی ایک مجلس جو بیٹھی ہوئی تھی ان مجلس قائم تھی, اس مجلس کے پاس کون آئے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فرمایا, یعنی سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ مسجد میں کچھ لوگ حلقہ بنا کر کے مجلس بنا کر کے بیٹھے تھے, تو سیدنا امیر معاویہ تشریف لائے ان کے پاس اور کہا کہ تمہیں کس چیز نے یہاں پر جمع کر کے بٹھایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم اللہ تعالی کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا بخدا, یعنی قسم اٹھاؤ, خدا کی قسم اٹھاؤ, کیا تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو کہ تم اللہ کا ذکر کرو؟ تو انہوں نے عرض کیا ہمیں اسی چیز نے, یعنی ہمارا یہی مقصد ہے جس نے ہم کو یہاں بٹھایا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے کسی تہمت کی بنا پر تم سے قسم نہیں لی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کم حدیث روایت کرنے میں کوئی شخص میری مثل نہیں, یعنی میں نے بہت کم احادیث روایت کی ہیں, لیکن میں تم کو بتاتا ہوں, یعنی یہ کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مجلس کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ یعنی حضور نے بتایا کہ ایسا ہی ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ تعالی کو یاد کریں اور اس بات پر اس کی تعریف کریں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور اسلام کے ساتھ ہم پر احسان کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کیا حلفن کہتے ہو قسم اٹھاؤ کہ تمہیں اسی بات نے بٹھایا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی قسم ہے بے خدا ہمیں اسی مقصد کے لیے بیٹھے, ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے تہمت باندھتے ہوئے تم سے قسم نہیں لی, لیکن میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے. یہ حدیث پاک میرا خیال سمجھ میں تو آ گئی ہوگی. اس پہ تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں, کیوں بتاتے ہیں اور کیسے بتایا؟ یہ غالباً دمشق کی اسی مسجد میں ایسا ہوا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ذکر الہی کی محفل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, اور آئے تو پوچھا تم لوگ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو ہلکا بنا کر کے مجلس میں, ایسا ذکر کی مجلس بنا کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے, ہم یہاں پر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ, اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ کیا کہ تم اسی مقصد کے لیے یہاں پر بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہم اللہ کا ذکر کرنے کے واسطے ہی یہ حلقہ بنا کر کے بیٹھے. تو سیدنا امیر معاویہ نے کہا کہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پہ کوئی شک تھا یا تم پہ کوئی تہمت لگا رہی تھی کہ تم ایسے بیٹھے ہو, اور میں خود بھی تم کو بتاتا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنا ہے میں نے آگے بہت کم باتیں لوگوں کو بتائی ہے, لیکن میں تم کو یہ بتاتا ہوں کہ ایسا ہی واقعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ کچھ صحابہ مجلس بنا کر کے حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے, تو حضور نے پوچھا کہ تم یہ ہلکا بھرا کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی, بڑی خوبصورت بات, انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ ہم یہاں پر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اللہ کی حمد ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس نے ہمیں الحمدللہ اس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا اور اسلام کے ذریعے اس نے ہم پہ کتنا بڑا احسان فرمایا, یہ ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں, اس کی حمد کرنے کے لیے, اس کا ذکر کرنے کے لیے اور اس کا شکر بجا کرنے بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہم پر اسلام عطا کر کے ہم پر کتنا بڑا احسان عطا فرمایا. لفظ منا علینا ہے, منا کتنا بڑا احسان فرمایا, منا بہت بڑا احسان فرمایا کیا کر کے, ہمیں اسلام عطا کر کے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اٹھاؤ کہ تم واقعی اسی کام کے لیے بیٹھے, مسجد میں اسی کام کے لیے بیٹھے ہو, اللہ کی قسم اٹھاؤ. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم, صحابہ نے عرض کی اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم اسی وجہ سے مسجد میں بیٹھے ہوئے, کس لیے؟ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا, اسلام کے ذریعے ایمان عطا فرمایا, کتنا بڑا احسان ہم پر کیا, ہم اس کی حمد کر رہے ہیں, اس کا ذکر کر رہے ہیں, اس کا شکر ادا فرما رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کہتے ہیں کہ مجھے شک نہیں تھا تم کیوں بیٹھے ہو, اور میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی ہے کہ میں تم پہ کوئی تہمت لگا دوں, میں نے قسم اس لیے لی ہے کہ ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے, تم لوگ مسجد میں تھے, میں مسجد میں نہیں تھا, جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے فرمانے لگے مسجد کے اندر جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اللہ کا شکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اللہ کی حمد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ان کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے, فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. اور لفظ کتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ رب العزت فخر فرما رہا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر صحابہ نے عرض کی ہے ومننا بھی علینا, اور اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے ہم پہ بہت ہی بڑا احسان فرمایا. کون سا لفظ ہے؟ مننا, بہت بڑا احسان. اور اللہ رب العزت نے یہ لفظ ایک ہی بار قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اپنی طرف سے, جب احسان جتایا, جب احسان جتایا, اللہ کے احسان کو تو کوئی گنی نہیں سکتا, لیکن احسان جب جتایا تو کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ بے شک اللہ رب العزت نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان فرمایا جب اس نے اپنا رسول ان کے درمیان بھیجا ہے. تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری جگہ پر ارشاد ہوا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اسلام عطا فرما کر کے بہت بڑا احسان کیا. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اسلام ملا اس لیے بہت بڑا احسان ہوا, اور یہاں پر ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو بھیجا اللہ رب العزت اس لیے احسان جتا رہا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اسلام ملنا, ایمان ملنا, حضور کا ملنا ایک ہی بات ہے. حضور کا آنا ہی تو اسلام کا آنا ہے, حضور کا آنا ہی تو ایمان کا ملنا ہے, تو اس میں کوئی تضاد کی بات نہیں ہے, اور حضور کا آنا ہی سب سے بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے اوپر, اسی کے ذریعے ایمان ملا, اسی کی وجہ سے ایمان ملا, اسی کی وجہ سے اسلام ملا. تو جو لوگ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد مبارکہ مناتے ہیں وہ اصل میں اس حدیث مبارکہ کی تصدیق کرتے ہیں, اس حدیث مبارک مصداق ہے, اس حدیث مبارک پہ عمل کر رہے ہیں, وہی عمل صحابہ کا ہے, وہی عمل بعد کے لوگوں کا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, اللہ کا احسان مانتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, کس بات پہ؟ کہ اللہ رب العزت نے ایمان عطا فرمایا, اسلام عطا فرمایا, اپنا رسول بھیج کر کے یہ سب دی نا. تو الحمدللہ عید میلاد منانے والے اسی حدیث پر اصل میں عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. ویسے ویسے بہت بہت دوسرے بھی ثبوت ہیں جس پر الحمدللہ ایمان والے عمل کر رہے ہوتے ہیں. کچھ آیات اور بھی یہاں پر علامہ نووی صاحب نے مذکور فرمائی ہیں. وقال اللہ تعالی وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, اس کا ترجمہ یوں ہے, اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکیزگی بیان کرو سورج چمکتے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. یعنی کہ اللہ رب العزت کی پاکیزگی بیان کرو, اس کی حمد کرو. اس کی حمد کرنے کا اور پاکیزگی بیان کرنے کا اصل میں تو کوئی وقت ہے ہی نہیں, بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ رب کی ذکر سے تر رکھو. یہاں پر ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ دعا کون سے ٹائم پہ کرے, کون سے ٹائم دعا قبول ہونے کا وقت ہے, اور خاص ذکر الہی اس میں کیا کرو وہ کون سا وقت ہے, اور اپنے رب کو سراہتے یعنی میں اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکیزگی بیان کرو کب, سورج چمکنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. یعنی سورج کب چمکتا ہے؟ صبح کے ٹائم پہ, تو صبح ہونے سے پہلے اور شام کے غروب ہونے سے پہلے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے دعا کے قبول ہونے کا بہترین وقت ہے اور ذکر الہی کرنے کا بہترین وقت ہے. طلوع آفتاب سے 20 منٹ پہلے یعنی اس سے پہلے اس وقت اللہ رب العزت کی خوب حمد کیا کرو, اور جب سورج ڈوب ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ کی خوب حمد کیا کرو. اب اس میں کوئی قید نہیں, اس میں کوئی قید نہیں ہے کون سے دن کرو کون سے دن نہیں کرو, اس میں کوئی قید نہیں ہے. تو اگر انسان جمعے کے دن کرے, جمعرات کے دن کرے, تب بھی فضیلت انشاءاللہ اس کو مل جائے گی. اور کوشش یہ کرے کہ ان وقتوں کو اپنے اوپر لازم کر لے, کہ خاص طور پہ مغرب کے ٹائم تو آدمی جاگ رہا ہوتا ہے, تو مغرب سے پہلے ذکر الہی میں مشغول ہو جائے, اور بہترین دعا کا ٹائم ہے. بلکہ آج جمعے کا دن ہے, جمعے کے دن تو خاص طور پہ عصر سے مغرب کے درمیان کوشش یہ کرے کہ عبادت میں ہی وقت گزارے. قال اللہ تبارک و تعالی وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار, اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے. تو علماء فرماتے ہیں, اہل لغت نے کہا ہے زوال اور غروب کے درمیان کا وقت عشی کہلاتا ہے. زوال کا وقت وہ ہوتا ہے, کون سا زوال کا وقت؟ یہی جو ظہر کا ٹائم, اس کو بولتے ہیں. تو زوال اور غروب کے درمیان کا وقت عشی کہلاتا ہے, مطلب وہی عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت. اور آگے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ, ارشاد فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. آیت آگے تک جاتی ہے, اس کا ترجمہ ارشاد ہوتا ہے ان گھروں میں, جی ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے, اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام, وہ مرد جنہیں کوئی سودا اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. تو اللہ تب العزت جو ہے ان لوگوں کی تعریف فرما رہا ہے جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے ذکر کو اپنا معمول بنا کے رکھا ہے, اور ان کی کیسی تعریف فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تجارت, خرید و فروخت, ٹریڈنگ بزنس جو ہے اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتی, اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتی, اور وہ لوگ اور ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. کون سی چیز؟ دنیا, دنیا کا مال, دنیا کی تجارت, یہ ان لوگوں کو اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتی. اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ ان گھروں میں یعنی مسجدوں میں جن کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے, ان کے اندر اللہ کا نام لیتے ہیں اور اس میں صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں صبح اور شام. حدیث پاک میں آیا, یہ حدیث مسلم شریف میں ہے, سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح و شام سبحان اللہ وبحمده 100 مرتبہ کہا, قیامت کے دن کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں لائے گا, البتہ وہ شخص جس نے اس کی مثل یا اس سے زیادہ بار یہ کلمات کہے ہوں. یعنی سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا 100 مرتبہ اتنا ثواب رکھتا ہے کہ جو اس کا عمل کرے, صبح کرے اور پھر شام کو کرے 100 مرتبہ, تو قیامت کے دن سب سے زیادہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی ہوئی ہوں گی. وعن عبد الله ابن خبيب رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اقرا قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. یہ ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں حدیث پاک موجود ہے, اور امام ترمذی نے فرمایا کہ حدیث حسن صحیح ہے. ارشاد ہوتا ہے سیدنا عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا صبح و شام تین تین بار سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ والناس پڑھا کرو, تمہیں ہر تکلیف سے بچائیں گی, تمہیں ہر تکلیف سے بچائیں گی. اور یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت بہت ساری دوسری احادیث سے بھی ثابت ہے, بلکہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رات کو سوتے وقت حضور صلی اللہ تعالی وسلم ذکر الہی فرمانے کے بعد یہ معوذتین, جس میں جو یہ معوذتین وہ دو صورتیں ہیں جن کو تعویذ کی صورتیں کہا جاتا ہے, یعنی جس سے پناہ ملتی ہے, جس سے پناہ ملتی ہے, وہ کون سی ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, اور دوسری قل اعوذ برب الناس ملک الناس, کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو تمام چیزوں کا رب ہے, ملک الناس ہے, تمام چیزوں کا خالق مالک ہے. تو یہ دونوں صورتیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز رات کو پڑھا کرتے. کون ارشاد فرماتی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے روز رات کو تین تین مرتبہ یہ دونوں صورتیں پڑھتے, اور پھر اپنے ہاتھوں پہ دم فرماتے, پھر اپنے ہاتھوں پہ دم فرماتے. اپنے ہاتھوں پہ دم فرمانے کے بعد انہی ہاتھوں کو اپنے پورے چہرے پر اور اپنے پورے جسم پر ملتے, پورے جسم پر ملتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ دم کرنا اور پھر اپنے جسم پر ملنا یا کسی اور کے جسم پر ملنا, یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے. دوسروں کے جسم پر ملنا بہت ساری دوسری حدیثوں سے ثابت ہے, بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتی ہے یہ سب چیزیں ارشاد فرمانے کے بعد کہ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ پورے جسم پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملتے, انہیں کاندھوں پر, ہاتھوں پر, پیٹ پر, پیروں پر ملتے, چہرے پر ملتے. اور جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم آخری دن تھے اس دنیا میں بظاہر, اور آپ بہت کمزور ہو گئے تھے, آپ بہت کمزور ہو گئے تھے, تو اس وقت مجھ سے ارشاد فرماتے کہ تم ذرا ان کو پڑھو اور مجھ پہ دم کیا کرو. تو کیا ہی خوبصورت بات سیدہ عائشہ صدیقہ نے بتائی. آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں پڑھ لیتی تھی اور میں حضور کے ہاتھوں پہ دم کرتی تھی, حضور کے ہاتھوں پہ دم کرتی, پھر انہی ہاتھوں سے ان کے جسم پر ملتی تھی, اس وجہ سے کہ حضور کے ہاتھوں میں بس زیادہ برکت ہے, حضور کے ہاتھوں میں تو زیادہ برکت ہے. اب دیکھیے کتنا خوبصورت ایمان ہے سیدہ عائشہ کا, ہے نا, کہ حضور کے ہاتھ تو پہلے سے ہی با برکت ہے, میں دم کر دیتی ہوں, حضور نے ارشاد فرمایا اس لیے میں دم کر دیتی ہوں, اور اللہ کا کلام ہے اس میں بے شک بہت برکتیں ہیں, لیکن اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے حضور کے جسم پہ نہیں ملتی, حضور کے ہاتھوں پہ دم کر کے حضور ہی کے ہاتھ ان کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی.
ایک اور حدیث ہے, وعن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر دن صبح اور شام یہ کلمات تین تین مرتبہ پڑھے, اللہ تعالی کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ اس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی, اس کو کسی چیز سے نقصان نہیں پہنچے گا.
کہ کوئی شخص یہ کلمات پڑھ لے تین تین مرتبہ تو پھر ضرور ایسا ہوگا کہ اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. وہ کلمہ یہ ہے
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم,
جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ اس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی. غالباً ایک صحابی ہے, ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں ہے, آپ کو زہر کا پیالہ دیا گیا, زہر کا پیالہ دیا گیا, کہا آپ اسلام چھوڑ دیں ورنہ یہ پی لیں, ورنہ یہ پی لیجئے. انہوں نے کہا میں اسلام قبول کر چکا, اسلام نہیں چھوڑ سکتا, یہ پی سکتا ہوں. تو کہا اچھا پی کے دکھائے, بولے میں زندہ بھی رہوں گا, زندہ بھی رہوں گا. بسم اللہ شریف پڑھی, یہ آیت کریمہ پڑھی, یہ دعا پڑھی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اور زہر کا پیالہ پی گئے اور ان کو کچھ نہیں ہوا, ان کو کچھ نہیں ہوا. زہر کس نے بنایا؟ زہر کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس زہر پہ بھی اللہ کا کنٹرول ہے, جان پہ بھی اللہ کا کنٹرول ہے. جب کہہ دیا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اللہ کے نام سے جو کچھ کرتا ہوں, جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے, اور اس کے نام کے ساتھ جب اس کا نام لے لوں گا تو کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی, تو حضور نے ارشاد فرمایا تین بار ایسا بول دے گا تو دن اور رات میں کوئی چیز ضرور ان کو کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچائے گی. تو ذکر الہی میں مشغول رہنا اور اس کی فضیلتیں اٹھانا, یہ ہم نے الحمدللہ دو نشستوں میں پورا کر لیا, یہ ریاض الصالحین کتاب سے الحمدللہ, اور ایمانی کا بہت بڑا کرم احسان ہے. لیکن جو کچھ بھی علامہ صاحب نے اس میں لکھا ہے وہ پورا کا پورا تو ہم نے نہیں پڑھا, اس لیے کہ بعض چیزیں سمجھانے کی جو تھی وہ ہم نے الحمدللہ سمجھ لی ہے, اور علامہ صاحب نے بہت ساری دوسری چیزیں بھی لکھی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دو نشستوں میں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ رب العزت کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے, بڑا ذکر اللہ اکبر یہ ہم نے پڑھا, اور بہترین ذکر لا الہ الا اللہ یہ ہے, اور افضل الذکر آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, بلکہ اس کی تفصیل میں آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی سب سے بڑا ذکر ہے, اس لیے کہ وہ پڑھنے کے بعد ہی تو انسان ایمان لاتا ہے, وہ پڑھنے کے بعد ہی تو اسلام لاتا ہے, اس کے بغیر ایمان نہیں ہے. پھر یہ کہ ذکر الہی کرنا یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے, یہ بہت پسند ہے, حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر حال میں اللہ کا ذکر فرماتے ہیں, بلکہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل نہیں سوتا, میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل نہیں سوتا, یعنی دل جو ہے وہ ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے. آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو ذکر الہی سے ہمیشہ تر رکھو, اور ایک جگہ ارشاد فرمایا سبق المفردون, کہ جو مفردون ہیں وہ سب پر سبقت لے گئے, سب سے آگے نکل گئے, یعنی وہ اپنی اس کاوش میں سب سے آگے نکل گئے, بازی مار گئے. وہ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مفردون کون ہے, مفردون کون ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا مفردون وہ لوگ ہیں جو کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں, جو کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں. اور ذکر الہی کے بہترین فائدوں میں سے جو ثواب ہے وہ اپنی جگہ ہے, جب ذکر الہی انسان کر رہا ہوتا ہے, جب اسے ذکر الہی انسان کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں, ثواب اپنا الگ مل رہا ہوتا ہے, نیکی کر رہا ہوتا ہے. دوسرا بہت بڑا فائدہ گناہ سے دور ہوتا ہے, گناہ سے اس وقت تو دور ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت سے قریب ہوتا ہے, اللہ کی رحمت سے قریب ہوتا ہے. تو جو کچھ بھی سیکھا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو یاد رکھنے اور اس پر حسب توفیق اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق وہی عطا فرمائے.